الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو، بزرگو، سورۃ الانعام آج تراویح میں پڑھا گیا ہے، یہ ایسی بابرکت سورت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو اور اس سورت کو پڑھ کر دم کر لیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں. آج ہم نے پہلی رکعت سے بیسویں رکعت تک پوری کی پوری ایک ہی سورت ہم نے پڑھی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے ہم میں جو بھی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیں. ایسی بابرکت سورت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے آسمان سے اترے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صورتوں کے ذریعے، جن آیتوں کے ذریعے سے ہمیں ایمان سمجھایا ہے، اسلام سمجھایا ہے، ان میں یہ ایک بہت ہی اہم صورت ہے. ایمان کی حقیقت کو، اسلام کی حقیقت کو سمجھایا گیا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. اور یہ سورت مکی سورت ہے. جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو رہے تھے، اس موقع پر انہیں جو ایمان کی تربیت ہو رہی تھی، توحید سکھایا جا رہا تھا، اللہ پر یقین اور اللہ پر ایمان بتلایا جا رہا تھا، ان سورتوں میں سے یہ ایک سورت ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کی جو بنیاد رکھی ہے وہ ملت ابراہیمی پر رکھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر اللہ نے اس امت کی بنیاد رکھی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملت ہے وہ توحید پر ہے. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، قرآن کریم یہ کہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی مقبولیت عطا فرمائی، دنیا کی تین بڑی بڑی جو قومیں ہیں، یہود و نصارہ اور مسلمان، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. خود ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق، ایک دوست ہوا کرتا ہے. میرے دوست سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میرے باپ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنایا. اور بہت سی چیزیں اس امت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے چلی آ رہی ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں ایک تفصیل سے روایت نقل کی، اس میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہیں، جیسے مونچھیں تراشنا، داڑھی کا بڑھانا، ناخن کا کاٹنا، اور اسی طرح انگلی وضو کرتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سارا کا سارا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں منتقل فرمایا. اور اسلام کی فطرت اس کو بنا دیا کہ فطرت کی جو باتیں ہیں اس میں ساری باتیں ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ایک ذبیح خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ایک شخص آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر جو ہے نا آپ کو خطاب کیا، آپ کو پکارا، اور کیسے پکارا؟ یا ابن الذبیحین. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ پسند فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اس کنیت سے مجھے پکارے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے بیٹی داماد کے گھر، تو پوچھا علی کہاں ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی کہاں ہے. کہنے لگے میری ان سے کچھ انبن ہو گئی، اور یہ فطری بات ہے، میاں بیوی چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو آپس میں انبن ہوتی رہتی ہے. اور حضرت علی ناراض ہو گئے اور مسجد چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے، دیکھا مسجد میں حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں اس حال میں کہ مسجد میں جو ہے یعنی جو کنکریاں اور جو ریت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگی ہوئی تھی. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھ کر کہا قم یا ابا تراب. حالانکہ اگر ترجمہ دیکھیں اس کا تو یہ ہے کہ اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ. مٹی کے باپ کیسے، لیکن مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پسند کرتے تھے اس جملے کو، اگر کوئی ابو الحسن کہتا، حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام حسن ہے، تو آپ اتنا پسند نہیں کرتے، لیکن ابو تراب اگر کوئی کہتا تو بہت پسند کرتے تھے. تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے کہ غیر ذی روح کی کنیت بھی رکھ سکتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہنے لگے یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. واقعہ یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا تھے، حطیم میں آرام فرما رہے تھے. انہوں نے ایک خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی فرشتہ آیا اور آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ کنواں کھودو. عبد المطلب نے پوچھا کہ کیسا کنواں، کہاں پر کنواں؟ وہ فرشتہ غائب ہو گیا. دوسرے دن اسی طرح خواب آیا اور اس خواب میں یہی بتایا گیا کنواں کھودو. حضرت عبد المطلب نے پوچھا کون سا کنواں، کہاں پر کھودیں؟ فرشتہ غائب. تیسرے دن یہی خواب، حتیٰ کہ جب چوتھے دن وہ خواب آیا تو آپ نے حضرت عبد المطلب نے فرشتے سے پوچھا کون سا کنواں ہے، کہاں پر کھودیں؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی معصوم ایڑیوں کے ذریعے سے جو زمزم جو پانی جو نکالا اپنی قدرت سے، وہ کنواں کھودو. کہاں ہے؟ فرشتہ غائب. اب حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹے تھے، وہ حضرت حارث تھے. چنانچہ باپ بیٹے دونوں مل کر سارا دن جو ہے نا کھدائی کرتے رہے. اور اس موقع پر عبد المطلب کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کاش اگر میرے اور بچے ہوتے کتنا کام آسان ہو جاتا. تو اس موقع پر دل ہی دل میں ایک منت انہوں نے مانگی، اگر میرے 10 بچے ہوتے ایک بیٹا میں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا. حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، شرک سے بت پرستی سے بہت پاک صاف، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت پر قائم تھے. اسی لیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو سنت ادا کی تھی، اسی جذبے سے ان کے دل میں بات آئی کہ اگر میرے 10 بچے ہوتے تو میں اللہ کے نام پر ایک قربان کر دیتا. بات گئی اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بعد دیگر ان کو 10 اولاد عطا فرمائے. جب 10 بچے ہو گئے تو جو سوچا تھا وہ بھول گئے، زمانہ گزر گیا. اب اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ خواب میں آ کر انہیں یاد دہانی کراتا ہے، کہتا ہے عبد المطلب تمہیں تمہاری منت یاد ہے، تمہیں تمہارا کیا ہوا یا وعدہ یاد ہے، کون سا وعدہ کہ تم نے تو کہا تھا کہ 10 بچے ہوں گے تو ایک اللہ کے نام پہ قربانی دیں گے، اللہ نے تمہیں 10 لڑکے عطا فرمائے ہیں۔ فوراً حضرت مطلب کو واقعہ یاد آیا، چنانچہ سوچا کہ کیا کروں، کس بچے کی قربانی دوں؟ اگر بڑے بیٹے کی قربانی دوں تو ہو سکتا ہے اللہ کو چھوٹے بیٹے کی پسند ہو، چھوٹے بیٹے کو قربان کروں ہو سکتا ہے اللہ کو بڑے بیٹے کی قربانی مطلوب ہو۔ قرآن اندازی کی، قرآن میں جب نام نکلا حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا، چنانچہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، بالکل اسی طرح حضرت عبدالمطلب حضرت عبداللہ کو لے کر چلے۔ حضرت عبدالمطلب کے جہاں 10 لڑکے تھے، بیٹیاں بھی تھیں، وہ ساری کی ساری بیٹیاں جو عبداللہ کی بہنیں ہوتی تھیں وہ آ گئیں۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اللہ کے نام پر قربانی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارا اللہ کا نظام ہے۔ کیوں؟ اسی لیے حضرت عبداللہ کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو وجود میں لانا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہنوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی۔ حدیث میں آتا ہے بندوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں، جس طرف چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پلٹتے ہیں۔ بہنوں کے دل میں بات آئی، دیکھیں انسان کی قربانی مطلوب نہیں ہے، اصل میں قربانی انسان کے بدلے جانور کی ہے، اور معاشرے میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو غلطی سے قتل کر دے، کسی کی جان غلطی سے لے لے، قصاص ہے۔ اگر مقتول کے وارثین اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ کیا کریں، اس کا بدلہ جان سے جان لے کر چھوڑو، اس کے بدلے میں مال لے لیں، اس کو عربی میں دیت کہتے ہیں، دیت لیں گے۔ اور دیت کیا ہے؟ ایک آدمی کی جان کے بدلے میں 10 اونٹ قربانی دینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی قربانی مطلوب نہیں فرماتے، بلکہ 10 جانوروں کی قربانی ہے۔ تو حضرت عبدالمطلب کے دل میں بات آ گئی، واقعی تم صحیح کہہ رہی ہو۔ چنانچہ عبدالمطلب نے کہا 10 اونٹ ایک طرف اور عبداللہ کا نام ایک طرف، دونوں میں قرآن اندازی کروں گا، جس کا نام نکلے میں اس کی قربانی دوں گا۔ چنانچہ جب قرآن ڈالا گیا، حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ کہنے لگے نہیں، مجھے عبداللہ کی قربان۔ بہنوں نے کہا نہیں، اللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 10 کے بجائے 20 اونٹ چاہ رہے ہوں۔ چنانچہ 20 اور بڑھا دیے۔ چنانچہ دوبارہ قرآن ڈالا گیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اس طرح ہوتے ہوتے 90 تک پہنچ گئے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا نہیں، مجھے تو اب ان کی قربانی دینی ہے۔ بہنوں نے کہا دیکھو، ہمارا بھائی بڑا قیمتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی اور زیادہ قیمت ہو۔ چنانچہ جب 90 تک پہنچ چکے ہیں تو 10 اور بڑھا کے 100 کر دیں، اور یہ آخری مرتبہ قرآن ڈالیں۔ چنانچہ عبدالمطلب نے جب قرآن ڈالا تو کیا ہوا، حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نام نکل آیا۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے صفا اور مروہ کے درمیان 100 کے 100 اونٹ کی قربانی دی۔ پہلے تو یہ چلا آ رہا تھا اگر کوئی شخص کسی کو غلطی سے قتل کر دے اور کسی کی جان لے لے غلطی سے، دیت اس کی 100 اونٹ ہے۔ لیکن اسلامی فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی جان لے لے خطا غلطی کی بنیاد پر، 100 اونٹ اس کے لیے دیت ہوں گے۔ قرآن کی کون سی آیت میں ہے یہ بات، کون سی حدیث میں یہ مسئلہ ہے؟ سارے علماء کا متفق فیصلہ ہے یہ مسئلہ حضرت عبداللہ کی قربانی سے نکلا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ کی قربانی کہ 100 کے 100 اونٹ حضرت عبدالمطلب نے عطا فرمائے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب تھا، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک پورا گھرانہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے واقعے کو ہمیں سنایا۔ آج بھی اس سورت کے اندر ہم بعض واقعات کو ہم نے الگ الگ ہم نے سنا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص طور پہ، کہ دیکھیں اللہ کا نظام، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے عراق کے ایک شہر میں، اور کس گھر میں پیدا ہوئے، جس گھر کے اندر بت پرستی تھی، اور جس گھر کے گھر میں بت پرستی، اور ان کے والد حضرت آزر وہ بھی بت پرست تھے، آزر بھی بت پرست، فقہا نے لکھا ہے بڑا عجیب مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھو کہ اللہ جب اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں مشرک کے پیٹ سے جلیل القدر پیغمبر پیدا کر کے بتاتے ہیں، اور اس سے کیسا اور اس پیغمبر سے کیسی برکتیں اور کیسا خیر دنیا میں وجود میں لائے، اور آج بھی اس امت کے اندر بھی ایک مثال پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اور آپ کے اقوال کو محفوظ کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کا انتخاب فرمایا، وہ تھے محمد ابن اسماعیل رحمت اللہ علیہ، جن کو ہم بخاری کہتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ یہ چوتھی پشت میں ان کے دادا جو تھے نا یہ مجوسی بت پرست تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خاندان میں سے کیسے شخص کو وجود ملا اور ان سے کیسی خدمت لی، ایسی کتاب انہوں نے تالیف اور تصنیف فرمائی، پورے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسی لیے فرمایا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، باپ بیٹے میں بڑی مناسبتیں ہیں۔ باپ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں بڑی مناسبتیں ہیں۔ مناسبتیں کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کفر کے جمگھٹے میں پیدا ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے، جہاں دائیں بائیں کفر و شرک بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے گھر میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی پائی جاتی تھی، خود ان کے باپ آزر بت پرست تھے، بتوں کو بنا کر بیچا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ خطاب جو ہے ان کا پیشہ کیا تھا؟ ان کا پیشہ بتوں کو بنانا اور بتوں کو بیچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل بچپن میں سوچا کرتے تھے کہ بنی ہوئی چیز خدا کیسے ہو سکتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سوچا کرتے تھے ڈوبنے والی چیز، کہ سورج ڈوبتا ہے، چاند ڈوبتا ہے، ستارے ڈوبتے ہیں، لا احب العافلین، ڈوبنے والے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ افتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، سوال کر رہے ابراہیم علیہ السلام قوم سے، جس چیز کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اس کو تم پوچھتے ہو، اس کی تم پرستش کرتے ہو؟ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے کھجور کا مربع بنا کر اس سے ایک بت بنایا، بھوک لگی تھی، میں نے بت کا پیر توڑ کے کھا لیا، پھر مجھے میرے باپ کا غصہ یاد آیا، خطاب کا غصہ کیسا ہوگا۔ میری ماں سے میں نے درخواست کی، میں نے کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، بچپن کا واقعہ، کہہ رہے کہ مجھے پھر میرے باپ کا جب غصہ یاد آیا تو میں نے اپنی ماں سے کہا، میری ماں نے فوراً کھجور کا مربع بنا کر وہ ٹانگ لگا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اتنی بھی تمہیں سمجھ نہیں تھی کہ کھانے والی چیز خدا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں یہ سمجھایا، خاص طور پہ عیسائیوں کو جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ نے انہیں ایک مثال دی، دیکھو کانا یا اکولانی تعام، یہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو آدمی کھانا کھاتا ہے وہ کئی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اناج کا محتاج، زمین کا محتاج، پانی کا محتاج، جو محتاج ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ایک عقل سے سمجھایا جا رہا ہے، جو محتاج ہو خدا ہو سکتا ہے، جو خود اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو سمجھ میں آ رہی تھی لیکن وہ نور ہدایت نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ بات صحیح سمجھ سکے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم سے وہ ایمان، وہ اسلام کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہمارے ہاتھوں کو، ہماری پیشانیوں کو تمام دروں سے، تمام آستانوں سے بچا کر ایک اللہ کے سامنے اٹھایا اور ایک اللہ کے سامنے جھکایا۔ ساری کی ساری سورت سورہ انعام توحید سے بھری ہوئی ہے۔ ایمان کتنا قیمتی جملہ، کتنا قیمتی نعمت ہے، کلمہ کتنی قیمتی دولت ہے، ہم جب پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، نفع اور نقصان اللہ نے صرف اپنے قبضے میں رکھا ہے تاکہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، میری طرف رجوع ہوں، میری طرف مجھ سے امید رکھیں. کسی ایک انسان بلکہ جبرائیل جیسی خدا داد صلاحیتوں کے مالک ذی قوت عند ذی العرش مکین، ان کے پاس بھی نفع اور نقصان پہنچانے کی ذرا برابر بھی طاقت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قبضے میں، اپنے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے وہ قبضہ رکھا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں پیدا ہوئے، اور حتیٰ کہ لکھا ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توحید کی دعوت اپنے گھر سے شروع کی، حضور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی توحید کی دعوت اپنے گھر سے شروع کی. ابا کو سمجھانے لگے، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. یہ باپ کو دعوت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، سورۃ الشعراء میں وہ دعا ہے، ربی لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے والد آزر کو جہنم میں جب ڈالا جاتا ہے تو اس موقع پر ابراہیم کہیں گے، اے اللہ تو نے تو مجھے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا، آج میرے باپ کو جہنم میں تو ڈال رہا ہے. سارے لوگ کہیں گے کہ ابراہیم کا باپ جہنم میں ہے. روایت میں آتا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے کہیں گے، میرا وعدہ پکا ہے کہ نہ میں تمہیں دنیا میں رسوا کیا، نہ میں تمہیں آخرت میں رسوا کروں گا، تمہارے والد کو میں جانور کی شکل کر دوں گا تاکہ کوئی پہچانے ہی نہیں. ایمان اتنی عجیب چیز ہے کہ ایمان رشتہ نہیں دیکھتا. نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو، یہ سارا کا سارا الگ الگ کر لیا کرتا. ہم سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، کلمے کی نعمت عطا فرمائی. ہاں کلمے کی. چچا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتے رہے، ایک لفظ کان میں کہے، چچا جان ایک جملہ کہہ دو، اللہ ایک ہے، قیامت میں تمہاری سفارش کرا دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کے کہنے پر، یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو طالب کہنے لگے، میں آر 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 جو ہے نا، آر کسے کہتے ہیں، قوم کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، میں اس وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والد میں اور بیٹے میں کئی مناسبتیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید کی بنیاد پر عراق سے ہجرت کرنی پڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا اعلان کیا اس شہر کے اندر جہاں ہر طرف بت پرستی، جہاں ہر طرف آتش پرستی اور ستارہ پرستی تھی، اس قوم کے اندر اللہ ایک ہے، وہی پالنے والا، وہی سب کچھ کرنے والا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے مخالف ان کے باپ بنے، پوری حکومت ان کے مخالف بنی. روایت میں آتا ہے مہینوں آگ جلائی گئی تاکہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالے. جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تو کیسے، بادشاہ وقت نے حکم دیا ان کے جسم سے کپڑے اتار دو. بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، قیامت کے دن ایک ایک آدمی حشر کے میدان میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے بدن میں اس کا بدن ننگا بدن ہوگا، حفاتن غراتن عرلن، ننگے بدن ننگے پیر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی، ننگے بدن ایک دوسرے سے شرم محسوس نہیں کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تم کیسی بات کر رہی ہو، وہ حشر کا میدان ایسا وحشت کا دہشت کا ہوگا کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا. ایک سیلاب کسی جگہ آتا ہے، آدمی ایک دوسرے کو بھول جاتا ہے، ایک سیلاب، ایک زلزلہ، ایک تباہی آتی ہے، آدمی اپنی جان کی فکر میں دوڑتا ہے. قیامت کا وہ زلزلہ، قیامت کا وہ حشر کا میدان کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اللہ رب العزت لباس پہنائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اور اس کی وجہ بتائی گئی، وجہ اس کی یہ ہے کہ دین کی نسبت پر سب سے پہلے جس کے بدن کو ننگا کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جس موقع پر انہیں آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان مبارک سے کلمہ نکلا، حالانکہ آسمان سے فرشتہ اترا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور کہنے لگے ابراہیم اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کروں. جبرائیل خود اپنی طرف سے نہیں آیا کرتے تھے، جبرائیل اللہ کے حکم سے آیا کرتے تھے اور آ کر سوال کر رہے ہیں اگر تم کہو تو میں تمہاری خدمت کروں، تمہارے کام آؤں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہر نماز کے وقت شروع کرنے سے پہلے یہ جملہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس جملے میں صرف ہم اپنے جسم، اپنے چہرے اور اپنے اعضاء کے رخ کو قبلے کی طرف کرنا یہ مقصود نہیں ہے، یہ مطالبہ ہے اپنی زندگی کے اور اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرے. یہ اسلام ہے، اسلام اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف، اپنے نگاہوں کو اللہ کی طرف. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوست امری الیک رغبتا ورہبہ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. حدیث میں آتا ہے اس دعا کے اندر اسلام سکھایا گیا ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ جو یہ دعا پڑھ کے سو جائے مر گیا تو شہادت، اٹھ گیا تو بہت بڑی خیر لے کے اٹھے گا. اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، میں نے اپنے رخ کو تیری طرف پھیر دیا، میں نے اپنا رخ پھیر دیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ جبرائیل کی طرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اپنا رخ آسمان اللہ کی طرف. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نگاہیں اللہ کی طرف اٹھائی، اللہ کی طرف سے براہ راست مدد آئی، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. یہ اللہ کی طرف سے یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ اسلام ہے. اس امت کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان آزمائشوں اور قربانیوں پہ رکھی گئی. حدیث میں آتا ہے جس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا زبان سے ایک جملہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا میں تمہیں عرش سے، براہ راست عرش سے نکلا ہوا ایک خزانہ بتاؤں. وہ صحابی کہنے لگے ضرور بتائیں. فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جتنے وظیفے جتنے اوراد ہم کتابوں میں دیکھ کے کرتے ہیں نا، وہ سارے وظیفے اپنی جگہ، لیکن نبوت کی زبان سے نکلا ہوا جو وظیفہ ہے ہم سوچ نہیں سکتے اس میں کتنی طاقت ہے. بلکہ قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ بتایا گیا، بدر کے میدان میں جب مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ بہت بڑی تعداد مقابلے پر آ رہی ہے مشرکین کی، اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سکھایا. کیا سکھایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس دعا کی یہ برکت ہوئی کہ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، اللہ نے ان کے دلوں کو جمع دیا اور ایسی قوت اللہ نے انہیں عطا فرمائی کہ برکتیں بھی ملی اور دل جمے تو قدم بھی جمے اور کامیاب ہوئے. پریشانیوں کے وقت، مصیبت کے وقت یہ جملہ زبان پر ہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کی طرف سے آگ کو ٹھنڈی کر دی گئی. اب آگ سے جب بچے تو لوگوں نے دیکھا سبحان اللہ، اتنی بڑی اللہ کی قدرت ان کے ساتھ، لوگوں کے دل پلٹنے لگے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے اور ان کے گھرانے سے ہمیں اسلام سکھایا جا رہا ہے. ایک اسلام وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، ایک اسلام وہ ہے جس کی بنیاد ابراہیم کی قربانی سے رکھی گئی. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں 63 جگہ اللہ نے ذکر فرمایا، بار بار اس کو سمجھایا اسلام سمجھنا ہے ان واقعے سے سمجھو اور ان واقعات کو یقین کی بنیاد پر سمجھو. یہی ابراہیم چلے، تین لوگ حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت سارہ. راستے میں حضرت ایک جگہ پہنچے, وہاں بادشاہ, بہت لمبا واقعہ ہے, بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو جو شہزادی تھی ان کو ہدیے کے طور پہ پیش کیا, اور حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی, اور حضرت حاجرہ جب حضرت ابراہیم کے نکاح میں آئیں تو اللہ نے اولاد عطا فرمائی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. وہی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کا عجیب نظام ہے دوستو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں, ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت حاجرہ. قربانی کا جب مطالبہ ہوا ابراہیم سے, اس بیوی سے ہوا جو بیوی سے حضرت ابراہیم کا تعلق زیادہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت حاجرہ کا تعلق اس لیے کہ ان سے اولاد پہلے ہو گئی, پہلے ہو گئی, نکاح ہوا. جب حضرت دیکھیں, سب سے زیادہ تلخ ایک عورت کے لیے جو چیز ہے نا, وہ سوکن ہے. جب حضرت حاجرہ نکاح میں آئیں, حضرت سارہ انسان ہے, خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہمانوں کے ساتھ گھر آئے, اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں تھیں, دونوں سوکن ہیں, دونوں سے آپ نے کہا کھانا تیار کر دو. حضرت حفصہ بڑی ماہر تھی اور حضرت عائشہ کم عمر. حضرت حفصہ نے فوراً کھانا تیار کر دیا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کھانا تیار ہو گیا اور ابھی میرا کھانا بن رہا ہے. تو آپ نے ایک کام کیا کہ اپنی خادمہ کو بلایا, کہا دیکھو ایک کام کرو, وہ جو کھانا جو بن رہا ہے نا, وہ ایسا کرے ہو کہ وہ کھانا نبی تک نہ پہنچنے پائے. بس جو بھی تم آگے سوالوں کا, سوکن سوکن ہے, جو بھی ہے وہ کھانا پہنچنے نہ پائے. خادمہ بھی تھی بڑی چالاک, اس نے کیا کیا, جب کھانا لے جا رہی تھی گرا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, خادمہ کو پوچھا کیا بات ہے, وہ بھاگ گئی. پھر آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا, آپ مسئلے کو سمجھ گئے. فرمایا عائشہ کیا بات ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوک ہو گئی, غلطی ہو گئی. فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ جو برتن ٹوٹا ہے وہ برتن تم لاؤ اور اس میں کھانا لے کے آؤ. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا کھانا استعمال کیا. حضرت حاجرہ حضرت سارہ دونوں آپس میں سوکن تھی, لیکن جب ان سے اولاد پہلے ہوئی, اب اللہ کا نظام کہ یہ دور, یہ ان سے دور ہٹ جائے. اللہ نے کہا اے ابراہیم, حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر چلو وادی ذی غیر ذی زرع, جہاں پانی بھی نہیں, جہاں کوئی گھاس تک نہیں, وہاں لے جا کر ان کو بساؤ. اب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو لے کر گئے, وہاں اللہ کے حکم سے چھوڑا, اور ابراہیم علیہ السلام دعوت اور دین کی نسبت پر واپس آئے, کام کرتے رہے. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے. جب حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہوئے, اللہ کی طرف سے حکم آیا. وہ حکم کیا آیا کہ سوچنے کی بات ہے, بارہا ہم یہ واقعہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں, گھر میں بیٹی بیٹا بیمار ہو جائے نا, ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے. ہاں ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے, بچہ بیمار ہو جائے تو ہمارے دین میں آگے پیچھے حرکت آ جاتی. اب اللہ کی طرف سے حکم آیا خواب میں, اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. سوچیں کتنی بڑی بات ہے. ایک دو تین دن خواب دیکھتے رہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا اللہ مجھ سے یہ عمل چاہتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے منا کے میدان میں. اب جب چل رہے تھے تو شیطان آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری, وہ ادا آج تک بھی محفوظ ہو گئی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور اللہ کا حکم سمجھایا کہ بیٹا اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, افعل ما تؤمر, ابا جان اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کوئی بڑا جملہ نہیں, بڑا دعویٰ نہیں, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل نے اپنے ابا سے کہا, ابا جان اپنی چھری کو تیز کر لیں, اور ابا جان اب میرا کرتا میرے جسم سے نکال دیں, اس لیے کہ میں جب آپ مجھے ذبح کریں گے اس پر خون لگے گا تو مجھے کفن کیسے دیں گے. اس ناپاک کپڑے سے کفن کیسے دیں گے؟ اور اپنے لباس کو بھی بچا لیں، جب آپ میری ماں کے پاس جائیں گے وہ میرا خون دیکھ کر اس کا صبر برداشت نہیں کر پائے گی، اور آپ کیا کریں، آپ مجھے اوندے لیٹائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، بیٹا تو کتنا بہترین ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تو میرا مددگار بن رہا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام قربان ہونے کے لیے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جبین کہتے ہیں بائیں گال کے بل لیٹ جانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بائیں گال کے بل لٹا دیا اور چھری ان کے گردن پہ رکھی اور چلانے لگے، آسمان سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ ایک اسٹوڈنٹ کہہ دے بہت سخت امتحان، کوئی بات نہیں ہے۔ ایگزام لینے والا کہے بڑا امتحان، سوچو کتنا بڑا امتحان۔ ابراہیم نہیں کہہ رہے تھے، اسماعیل نے نہیں کہا بڑا امتحان، بلکہ جو امتحان لے رہا تھا وہ کہہ رہا ہے بہت بڑا امتحان ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ یہ واقعہ بتا کر ہمیں اسلام سکھایا جا رہا ہے۔ اس حضرت اللہ نے حضرت ابراہیم سے وہ جان لینا مقصود نہیں تھا بلکہ امتحان مقصود تھا۔ اللہ جان تھوڑی لے رہے ہیں، امتحان لے رہے تھے کہ ابراہیم کہاں تک میرے حکم پہ جائیں گے، تاکہ اس بنیاد پر ایک آنے والی امت کو قائم کیا جائے۔ وہ امت مسلمہ، یہ امت مسلمہ سے مطالبہ ہوگا کہ جانی مالی جذباتی سر سے لے کر پیر تک اللہ کے دین کے حوالے ہو جاؤ۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، ساری توحید سنا کر اس سورت کو اس سے ختم کیا جا رہا ہے۔ کہہ دو، اعلان کرو، میری نماز، میری عبادتیں، میری عبادتیں، عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ نماز عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے۔ فقہا نے منع کیا ایسا سلام کرنا جس سلام میں رکوع کی مشابہ ہو۔ جھک کے سلام جو کرتے نا، ایسا سلام جس میں آدمی رکوع تک چلا جائے، ایسا سلام مکروہ ہے، کیونکہ رکوع عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اس کو فرشی سلام کہتے ہیں، جھک کے آدمی سلام کرتا ہے۔ سلام آدمی کرے لیکن جھک کے نہیں کرے، جھک کے نہیں کرے۔ زندوں کے سامنے جھکنا منع ہے تو مردوں کے سامنے جھکنا جائز ہوگا؟ سوچیں، اس امت کو اللہ نے شرک سے بالکل پاک صاف رکھا ہے، توحید پر اس کی بنیاد رکھی اور سمجھایا یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام جب تک اس امت میں رہا، اللہ نے اس امت کو امامت دی تھی، یاد رکھیں، جو امامت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دی، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا۔ یہ اسلام جب تک اس امت میں رہا، اللہ کے دین کے تابع، جانی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، جب تک یہ امت حوالے تھی اللہ کے، اللہ نے اس امت کے حوالے امامت، خلافت، اور اللہ نے اقتدار اس امت کے حوالے کیا تھا۔ اور جس وقت سے یہ اس امت کے اندر سے وہ اسلام حقیقت والا نکل گیا، خواہش والا اسلام آ گیا، شوق والا اسلام آ گیا، شوق ہے تو کر لیا، خواہش ہے تو کر لیا، نہ جذبات دین کے تابع، نہ اپنے مال دین کے تابع، نہ اپنے اوقات دین کے تابع، کوئی چیز۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر سے وہ امامت بھی اٹھا لی، وہ اقتدار اور خلافت بھی اٹھا لی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہمیں جو سنایا گیا توحید سکھانے کے لیے، اسلام کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے، اگر ہمیں یہ اسلام سیکھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بار بار گہرائی سے ہم پڑھیں، یقین کی بنیاد پہ ہم پڑھیں کہ یہ حقیقی اسلام ہے۔ وقتاً فوقتاً جب بھی اللہ کی طرف سے حکم آتا رہا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی حقیقت والا اسلام اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائیں. ہم اعلان کریں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, میرا جینا میرا مرنا زندگی سے لے کر موت تک اس درمیان کی ساری شکلیں صرف اللہ کے لیے ہیں. لا شریک لہ, لا شریک لہ, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ میرا بھی مزاج بنے. اللہ تعالی ہمیں حقیقت والا اسلام, حقیقت والا ایمان اللہ ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اے اللہ, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, اس مبارک گھڑیوں میں اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما. اے اللہ, پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ, تیرا شکر ہے, کرم ہے, تو نے ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی. اے اللہ, اس کی حقیقت بھی ہمارے دلوں میں اتار دے. کمال ایمان نصیب فرما, حقیقت والا اسلام نصیب فرما. یا اللہ, تیرے اسلام کے چلنے میں اے اللہ جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی معاف فرما دے. اے اللہ, درگزر فرما دے. اے اللہ, عافی اسلام کی برکتیں ہماری زندگیوں میں, ہمارے گھروں میں, ہماری کمائیوں میں, اے اللہ دنیا میں اے اللہ ظاہر فرما. اے اللہ, اسلام کی برکت اور اس کی کشش ایسی ہے کہ ایک ایک فرد کھنچا چلا آتا ہے. اے اللہ, وہ برکتیں, اے اللہ وہ اثرات, اے اللہ دنیا میں ظاہر فرما. اے اللہ, لوگوں کے قلوب کو اے اللہ دین اسلام کی طرف متوجہ فرما. اے اللہ, اسلام کے بارے میں محبت پیدا فرما. یا اللہ, جو شکوک و شبہات, جو اعتراضات ہیں اللہ, اس کو دور فرما. اے اللہ, دین کی حقیقت ہمارے دلوں پہ کھول دے. یا اللہ, جو کچھ ہمارے پاس ہے سب تیرا ہی دیا ہوا ہے. زندگی تیری دی ہوئی, جان تیری دی ہوئی, جوانی تیری دی ہوئی. اے اللہ, سر سے لے کر پیر تک, اے اللہ, ظاہری باطنی سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے. اے اللہ, تیرے حکم پر لگانے کا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ, ابراہیمی, اے اللہ, برکتیں ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ, ابراہیمی گھرانے کی برکتیں پیدا فرما اس ملت, اے اللہ, اس بنیاد پر اے اللہ اس ملت کو, اے اللہ, اس امت کو تو نے قائم فرمایا. اے اللہ, اس کا تھوڑا سا حصہ ہمارے زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ, تیرے حکموں کو پورا کرنے والا بنا, اپنے خواہشات اور اپنے جذبات کو قربان کرتے ہوئے تجھے راضی کرنے والا بنا. تجھے ناراض کرنے سے ہماری حفاظت فرما, تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین, ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مغفرت فرما, مغفرت عامہ کی فیصلے فرما, رحمت عامہ کی فیصلے فرما. الہ العالمین, اے اللہ, تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ, ہمیں کسی کے حوالے نہ فرما, ہمیں کسی کے حوالے نہ فرما. اے اللہ, نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.